الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول میں ایک بار پھر حاضری ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن 100 مرتبہ میری ذات پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور وہ 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ کوشش کیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے یاد کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ سلسلہ شان نزول میں ہم باقاعدہ ایک موضوع کے تحت کسی آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں، اس کا شان نزول اور اس سے متعلقات احادیث طیبہ، احکام شرعیہ، ان کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک آیت مبارکہ سورہ توبہ جس کا شان نزول بھی سنیں گے اور اس سے متعلقات چند باتیں بھی انشاءاللہ العزیز عرض کرنے کی سعی اور کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، لا تقم فیہ آبادا۔ اس آیت مبارکہ میں اس سے پہلے مسجد ضرار کا ذکر ہے جس کا شان نزول ہم اس سے ماقبل سلسلے میں باقاعدہ سن چکے ہیں، اور اس مسجد ضرار کے بارے میں فرمایا کہ لا تقم فیہ آبادا، اس مسجد ضرار میں آپ بالکل بھی قیام نہ فرمائیں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اور آپ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہوں، وہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہوں، یعنی قیام فرمائیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اس میں وہ لوگ ہیں خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالی خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے۔ اسلام نے نظافت، صاف ستھرا رہنے کی بہت ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور اس کا باقاعدہ اسلام نے ایک نظام دیا ہے، کہ جس کے تحت پورا ایک سسٹم ایک نظام کے تحت یہ احکامات بیان کیے ہیں کہ آدمی عبادت بجا لائے، تو اس وقت کون کون سی پاکی کا خیال رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ جو لباس پہن کر نماز پڑھ رہا ہو، اس کا بدن وہ کیسے پاک ہو، اس کا خیال رکھنا۔ یعنی طہارت کو شرط اول گویا کہ یوں قرار دے دیا گیا کہ وہ زمین بھی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی، یا وہ جو پہن کر نماز پڑھ رہا ہے یا اس کا جو بدن ہے، ان کی پاکی، اور کیسے پاکی مطلوب ہے، اس کے پورے احکامات قرآن اور حدیث میں اور فقہ کے اندر باقاعدگی کے ساتھ اس کو واضح طور پر ایک ایک شک کو اس کو بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی عام صفائی ستھرائی، خوبصورت رہنا، کس انداز سے صاف ستھرے انداز سے اپنے گھر بار کو صاف ستھرا رکھنا، اپنی سواری کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے گھروں کے صحن کو اچھا صاف ستھرا رکھنا، اپنی استعمال کی اشیاء کو صاف ستھرا رکھنا، اسلام نے ہمیں ان چیزوں کے احکام ارشاد فرمائے اور ہمیں اس کی ترغیب دی ہے کہ ہم جو چیزیں استعمال کر رہے ہوں، جن چیزوں کی ہمیں یہ حاجت اور ضرورت اور ہم انہی کے ساتھ وابستگی ہے ہماری، ہم ان کا اس انداز سے صفائی اور ستھرائی کا بھی خیال رکھیں کہ وہ جاذب نظر بنے۔ ان کی ہمیں بہت ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی تعریف اور مدح فرمائی ہے۔ کن لوگوں کے بارے میں فرمایا؟ کہ فرمایا جس مسجد کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، اے محبوب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس مسجد میں قیام فرمائیں جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر ہے، اور اس کے اندر وہ افراد ہیں جو پاک رہنے کو، جو خوب ستھرائی کو، خوب صاف ستھرا رہنے کو وہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی خوب پاک رہنے، خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اے محبوب، آپ اس مسجد میں قیام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح فرمائی اور ان کا وصف خاص بیان فرمایا کہ وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کیا گیا۔ ویسے کہ آیت مبارکہ کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، جس کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، اور جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قباء شریف میں قیام فرمایا، اس میں آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اور بعض مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد مسجد مدینہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف اس سے مراد ہے۔ بہرحال دونوں مسجدیں، مسجد قباء ہو یا مسجد نبوی، دونوں کے حدیث طیبہ میں فضائل ہیں۔ قباء کے اپنے فضائل ہیں، مسجد نبوی شریف کے اپنے فضائل اور مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کے بارے میں ارشاد فرمایا، مسجد نبوی کے بارے میں، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر میرے حوض پر ہے، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اسے قرار دیا، یعنی جسے آج عوام ریاض الجنہ کہتی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغ غات میں سے ایک باغ ہے وہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بار بار قدمین شریفین لگتے، حضور کے حجرہ مبارکہ سے لے کر اس ممبر کے درمیان، آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے نکل کر اپنے ممبر پر تشریف لے کر آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حجرہ مبارکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وہ کمرہ تھا، جو وہ حجرہ تھا جس میں ابھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار پر انوار گئے، جس میں حضور ابھی اپنے جسم مبارک جسم مسعود کے ساتھ آپ تشریف فرما ہے، اور جو آپ کا مزار پر انوار ہے، جو آپ کی قبر مبارک ہے، یہ وہ حجرہ مبارک کی جگہ تھی. یہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، اور یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ حجرہ مبارکہ بھی تھا، اور یہی یہ آپ کا مزار پر انوار، اور یہی اشاق حاضر ہو کر، زائرین حاضر ہو کر مواجہ شریف پر درود و سلام کے پھول وہ نشاور کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو سب کو بار بار یہ حاضری عطا فرمائے. تو یہ حجرہ اور ممبر شریف، اس کے بیچ کی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے تو یہ بیچ کی جگہ جہاں بار بار میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کو کتنی یہ جگہ، کتنا اس کا مقام عطا فرما دیا جس جگہ پر حضور علیہ السلام کے بار بار قدم لگے، تو اس جگہ کو ریاض الجنہ قرار دے دیا. روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ اسے کہہ دیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد شریف کے اس ٹکڑے کی ایک گویا کہ فضیلت کو بیان فرمایا. آج عشاق تڑپتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پر سجدے کرنے کی سعادت مل جائے، ہمیں اس جگہ پر دو رکعت پڑھنے کی سعادت مل جائے، ہمیں اس جگہ پر جانا ہی نصیب ہو جائے، دعا کی سعادت مل جائے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسجد تو ساری مسجد اللہ کے گھر ہے، مگر بطور خاص جس جگہ کو نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اس جگہ کو کہ جسے بطور خاص اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ نسبت ہو جائے، اس جگہ کی شان اور مقام پھر کچھ اور نرالا ہو جاتا ہے، اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ وہ کچھ اور نرالا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ ارشاد فرمایا، روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی جنت کے باغات میں سے ایک باغ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اسے عامۃ الناس ریاض الجنہ کے کہتے ہیں، اور اسی نام سے اسے پکارا جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، دوسری حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کا ثواب، جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب، مسجد اقصی بیت المقدس اس میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں نماز پڑھنا، مسجد نبوی شریف، 50,000 نمازوں کا ثواب اس میں، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب. تو یہ مسجد نبوی کے بھی فضائل ہیں، مسجد قبا کے بھی فضائل ہیں. یعنی اس آیت مبارکہ میں مسجد قبا بھی مراد لیا گیا، اور ایک قول بعد مفسرین نے مسجد نبوی کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن زیادہ راجے مسجد قبا کو ہی بیان کیا گیا. مسجد قبا جس کی بنیاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھی، اور جب تک قیام فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے رہے تو پھر آپ اس میں نماز پڑھتے، اور وہ مسجد جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد نیکی پر رکھی گئی ہے، یہ مسجد ہے. اس کی شان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قبا میں آ کر نماز پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا. مدینہ منورہ میں حاضری ہو، مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، تو کئی عبادات ہیں وہاں پر. وہاں آدمی طواف کرتا ہے تو طواف کے ثواب اسے ملتے رہتے ہیں, وہاں عمرہ کرتا ہے تو مسجد عائشہ جاتا ہے, حرم سے باہر کہیں بھی جا کر احرام باندھ کر آ کر عمرہ کرتا ہے تو عمرے کے ثواب حاصل کرتا ہے. مسجد الحرام میں نمازیں پڑھ کر 100,000 نمازوں کا ثواب حاصل کرتا ہے, قرآن پڑھ کر 100,000 قرآن کا ثواب حاصل کرتا ہے. یعنی گویا کہ نیکیوں کے ثواب بہت درجات کو بلند کیا ہوا ہے, بڑھایا ہوا ہے. مسجد حرام وہاں نیکیوں کا درجہ بہت بلند ہے. مدینہ منورہ میں بظاہر ایسی کوئی عبادت یہ نہیں ہے. کون سی نہیں ہے؟ کہ یہاں کوئی عمرے کا رکن نہیں ہے, یہاں کوئی حج کا رکن نہیں ہے, یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کسی نے اگر وہ رکن ادا نہ کیا تو اس کی حج میں فرق آئے یا اس کے عمرے میں فرق آئے. یہاں جو آئے اس کی بنیاد ہی عشق اور محبت پر ہے, اس کی بنیاد بارگاہ رسالت میں حاضری پر ہے, وہ حضور کی محض محبت کی وجہ سے آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو حج کے لیے آئے اور میری زیارت کو نہ آئے فقط جفانی, اس نے میرے ساتھ جفا کی. حج کے لیے تو آیا, وہ میری زیارت کو نہ آیا. اور من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک پر حاضری دینا, مدینہ منورہ میں جانا, آپ فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مر جائے. اللہ اکبر, جس سے ہو سکے مدینے میں مر جائے. مدینے میں مرنے والوں کے لیے الگ شفاعت کا ذکر فرمایا ہے. مدینے میں اگر کوئی پریشانی مصیبت آئے اس پہ صبر کرنے والوں کو الگ فضیلت کا ذکر ارشاد فرمایا ہے. تو اس کا درجہ ہی عشق کے اوپر رکھا گیا ہے. اگر عمرے کا کوئی رکن وہاں ہوتا تو کہا جاتا کہ عمرے کا رکن ہی پورا نہیں ہو رہا تو اس لیے وہاں جا رہے ہیں. حج کا کوئی رکن ہوتا تو کہا جاتا حج کا رکن ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سارے ارکان یہاں ہیں لیکن وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اعلی حضرت نے بتا دیا, حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اب جانا ہے تو اب یہاں پہ ماں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانا ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی طرح طرح کے ثواب ارشاد فرما دیے. یہاں بھی ثواب سے امت کو محروم نہیں رکھا. یہاں یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں آئیں گے تو ہمارے ثواب کے میٹر کے اندر کچھ کمی واقع ہوگی, ایسا نہیں ہے. یہ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا, اپنے گھر سے نکلے مسجد قبا میں آ کے نماز پڑھ لے, عمرے کا ثواب مل جائے گا. مسجد قبا میں گئے نماز پڑھ لی, گویا کہ عمرے کا ثواب حاصل کر لیا. دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں مسجد قبا میں کبھی پیدل اور کبھی سواری پر تشریف لے کے جاتے. ہمت ہے اس طریقے کار کو بھی اپنائیے, وہاں رہتے ہوئے کبھی کبھی پیدل اور کبھی سواری پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کار پر بھی عمل کرتے ہوئے کبھی پیدل بھی, آپ مدینے میں رہتے ہوئے آپ کو قبا مسجد جائیں, نماز پڑھ کر پیدل واپسی آ جائیں. اس سوچ کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی پیدل 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 اس مسجد کے اندر تشریف لایا کرتے تھے, تو میں آج حضور کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے پیدل اس مسجد میں آ رہا ہوں, تو انشاءاللہ اس کی بھی برکات ہم دیکھیں گے. تو یہ آیت مبارکہ جس کے بارے میں مسجد قبا کا یہ ذکر ہوا, تو فرمایا یہ آیت مسجد قبا والوں کے حق میں نازل ہوئی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, اے گروہ انصار, اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے, تم تم وضو اور استنجے میں کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑا استنجا تین ڈھیلوں سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فضیلت کی بات تھی، جس وجہ سے یعنی مٹی کے ذریعے بھی استنجا کی وہ صورت اختیار کرنے کے بعد مزید پانی کے ساتھ اور نظافت کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس انداز کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ان کی مدح فرما دی ہے کہ مسجد قبا میں وہ لوگ ہیں کہ جو پاک رہنے کو خوب پسند کرتے ہیں، پاکی کو خوب پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ بھی انہیں پسند فرماتا ہے، ان کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یقیناً ہر شخص، ہر صاحب ذوق آدمی، اس میں امیری فقیرے کا تعلق نہیں ہے، مال اور غربت کا تعلق نہیں ہے، طبیعت کی نظافت کے ساتھ اس میں اچھی طبیعت کا ہونا اس کا تعلق ہے۔ بہت سے اچھے مالدار ہوں گے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہے طبیعت کے اندر یہ صفائی ستھرائی کے معاملات، تو نہیں ہے تو نہیں ہے، پھر وہ اس معاملات کی طرف آتے ہی نہیں، کیونکہ اس سے ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے کہ آدمی بہت مہنگے کپڑے پہننا، بہت مہنگا لباس پہننا، بہت اچھے سے اچھے جوتے پہننا، اس چیز سے صفائی ستھرائی کا اس میں موقوف نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی صرف انہی معاملات پر موقوف نہیں ہے کہ اس کا تعلق پیسوں کے ساتھ بطور خاص ہو۔ تو چاہے کوئی امیر آدمی ہو یا غریب، طبیعت اگر سلیم ہے، اچھی طبیعت ہے، تو پھر آدمی کی طبیعت کے اندر یہ صفائی اور ستھرائی کے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور بطور خاص عبادت کے معاملات، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، خوب ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اسلام ستھرا دین ہے، لوگوں بے شک اسلام ستھرا دین ہے، تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ جنت میں جانے والا وہ صاف ستھرا رہنے والا ہی ہوگا، تم صاف ستھرے رہنے کو اپنی عادت میں شامل کر لو، صاف ستھرا رہنا اپنا معمول بنا لو۔ یہ ہمیں باقاعدہ ترغیب ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ ہم اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، کیا حکم دیا؟ انطاہرا بیت للطائفین والعاکفین، فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو ستھرا کرو۔ کس کے لیے ستھرا کرو؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، میرے گھر کو پاک کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اللہ کے گھر کو بھی، اللہ کے گھروں کو بھی، مساجد کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ کے گھر کو بھی پاک اور صاف رکھنا، اس کی بھی صفائی کا اہتمام کرنا، اور جو اللہ کے گھروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں ان کی بھی باقاعدہ فضیلتوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تکلیف دہ چیزوں کو مساجد سے دور کرنے والوں کی فضیلتوں کا بیان فرمایا گیا ہے، بدبودار انداز سے مساجد میں آنے سے ممانعت کا ذکر فرمایا گیا ہے، بدبودار چیزوں کو کھانے کے بعد مساجد کے قریب نہ آنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ قریب نہ ہو مساجد کے، کہ جس نے کوئی ایسی بدبودار چیز کھا لی ہو تو جب تک یہ بدبو زائل نہیں کر لیتا، ختم نہیں کر لیتا، مساجد میں نہ ہو۔ کہا کہ یہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اب ایسا نہ کرو، ممانعت فرمائی اس کی۔ کپڑوں میں بدبو ہے، جسم میں بدبو ہے، اس کو دور کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ اسلام ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان چیزوں کے ہمیں احکامات ارشاد فرما رہا ہے، اور جن چیزوں سے لوگوں کو گھن آتی ہے، لوگ نفرت کھاتے ہیں، اس سے پتہ چلا اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسے جب آپ مسجد میں بطور خاص جا رہے ہیں، ذرا غور کریں، ہم نے کسی کی دعوت پہ جانا ہو تو بہت خیال رکھتے ہیں کہ دعوت ہے، اگر ہم گندے لباس میں عجیب و غریب کپڑے پہن کر کسی کے ولیمے کی دعوت میں چلے جائیں، خواتین ہو وہ بھی پرانے کپڑے پہن کر یا عام سے کپڑے پہن کر چلی جائیں، وہ جانا پسند نہیں کریں گی، اپنی عزت کی وجہ سے بھی اور سامنے والے کی بھی عزت کی وجہ سے۔ ایک عزت تو اپنی ہے کہ آدمی اچھے لباس سے جائے، اور دوسری ساتھ یہ کہ جس کی دعوت پہ جا رہا ہے، اس کا مطلب اس کو بھی عزت نہیں دی گئی کہ آپ اس کی دعوت میں ایسے ہی شریک ہو گئے۔ آدمی ذرا غور کرے، جب اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس بارگاہ کا پھر مقام کتنا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد، اللہ میں حکم ارشاد فرما رہا ہے خذو زینتکم عند کل مسجد، ارشاد فرمایا ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کر لو، اچھے انداز سے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے دیکھا اپنے غلام کو کہ ایک چادر لیے ہوئے وہ مسجد کی طرف آ گئے، نماز پڑھ لی، آپ نے فرمایا تم ایک چادر سے نماز پڑھی؟ کہا ہاں۔ فرمایا تمہارے پاس دو چادریں نہیں ہیں؟ کہا دو چادریں ہیں میرے پاس۔ کہا اگر میں تمہیں بازار میں بھیجوں تو تم دو چادروں کے ساتھ جاؤ گے یا ایک چادر کے ساتھ جاؤ گے؟ کہا دو چادریں پہن کے جاؤں گا۔ کہا تو اللہ کی بارگاہ تو زیادہ حق رکھتی ہے کہ اسے اہتمام کے ساتھ آؤ، اللہ کی بارگاہ تو زیادہ حق رکھتی، تم اس بارگاہ میں اس انداز سے آ گئے۔ جی ہاں مدنی چن کے ناظرین، اس دور میں لوگ جس طرح آج ہم سلا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، عام رواج یہ نہ تھا۔ جو احرام ہم پہنتے ہیں حج عمرے کے لیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ احرام عام ایک معمول تھا، ایک عام عادت کا لباس تھا، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبہ مبارکہ بھی زیب تن فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ تہمت شریف پہنا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پاجامہ پہننے کو پسند فرمایا، لیکن پاجامہ پہننا آپ سے ثابت نہیں ہے، لیکن پسند فرمایا کہ یہ ستر اس میں زیادہ ہے۔ المختصر کہ اس وقت سلائی کا انتظام اتنا نہ تھا، نہ یہ نظام تھا، تو لوگ عام طور پر بغیر سلے ہوئے کپڑے چادریں پہننا یہ ایک معمول تھا۔ کپڑوں کی بھی تنگی تھی، کپڑے بھی اتنے کثرت کے ساتھ نہیں تھے، کسی کے پاس ایک چادر اور کسی کے پاس دو چادریں، یعنی یہ بھی کسی کسی کے پاس ایسا بھی معاملہ ہوتا۔ تو بہرحال کہا کہ جس کے پاس دو چادریں ہیں وہ ایک چادر میں نماز کیوں پڑھے، وہ دو چادریں پہنے، یعنی اپنی اگر تہمت اور یہ ستر معاملہ چھپائے ہوئے تو اوپر بھی چادر لے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے انہی غلام سے یہ کہا کہ میں تمہیں جب لوگوں کے پاس بھیجوں تو تم دو چادریں لو اور اللہ کی بارگاہ میں سے آ جاؤ، یہ بارگاہ تو زیادہ حق رکھتی کہ ہم زینت اختیار کر کے جائیں، یعنی اچھے بن کے جائیں، صاف ستھرے بن کے جائیں۔ آج ہم خود غور کریں، میں اور آپ، ہم نے بھی کچھ نماز کو اس طرح کی اہمیت نہیں دیتے، نماز ہے جیسا وقت ہے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑے پاک ہیں मैले है, नमाज हो जाती है। लेकिन काम काज के कपड़ों में, ऐसे काम काज के कपड़े के जिन कपड़ों में आम मामूल के वो कपड़े के जिन में आदमी किसी के पास जाने से, किसी बड़े के पास जाने से घिन खाता, उन लिबास में नमाज पढ़ने को फुकहा मकरूह जानते हैं, मकरूह फरमाते हैं। क्यों फरमाते हैं? वो इसलिए कि आदमी किसी बड़े की दावत में, किसी बड़े के पास जाने से इस लिबास में कतराएगा, घबराएगा। तो जब उसके पास जाने से घबराएगा तो अल्लाह की बारगाह तो बहुत बड़ी बारगाह है, सबसे बुलंद और बाला बारगाह है, तो यहां तो ज्यादा इत्माम करना चाहिए, यहां ज्यादा अच्छे अंदाज से रहना चाहिए। तो इसलिए हमें नमाज के एहतराम के लिए, नमाज की इज्जत के लिए, नमाज की शान और शौकत के लिए, हमें नमाज के एहतराम में अच्छा लिबास पहनकर नमाज के लिए जाना चाहिए। और जब भी नमाज के लिए जाएं, हमारा लिबास ऐसा ना हो कि लोग उससे नफरत करते हो, लोग उससे घिन खाते हो। अगर हमें उसी लिबास में कहीं दावत में जाना पड़े, हम चले जाएं, हमें कोई वो भी ना महसूस हो। लेकिन एक तादाद है, माजरत से, अफसोस से कहना पड़ता है, आज किसी को कहे नमाज आओ, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ते, वो कहता है कपड़े सही नहीं है। अगर इसी को कोई कहे आओ दावत में चलते हैं, तो इसका फिर जवाब ये नहीं होता कि कपड़े सही नहीं है, फिर इसका जवाब ये होता है कि 5 मिनट रुको, कपड़े बदल के आता हूं। लेकिन नमाज वाले को यह जवाब नहीं देता कि 5 मिनट रुको, कपड़े मैं भी बदल के आता हूं, नमाज पढ़ लेते हैं, बल्कि उसको टालने के लिए यह कह दिया जाता है मेरे कपड़े खराब है, मेरे कपड़े ना पाक है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। और इतनी मामूली सी बात करके नमाज को तर्क कर दिया जाता है। नमाज छोड़ना भी गुनाह कबीरा है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए और अपनी उन नमाजों को कजा कर जो की हैं उनको अदा करना चाहिए। और जो नमाज पढ़ रहे हैं वो भी अपने लिबास और इन चीजों में पाक और साफ सुथरा रख कर एहतमाम के साथ नमाज को पढ़े, इंशाल्लाह इसकी बरकत को देखेंगे। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला ने नमाज के लिए बाकायदा एक बेशकीमत महंगा तरीन आपने एक लिबास नमाज के लिए ही फिक्स करके रखा। जब अल्लाह के हुजूर हाजिर हो तो वो एक महंगा और अच्छा लिबास पहनकर नमाज पढ़ी जाए उसे। हम अगर ईद के दिन कपड़े बनाते हैं तो वो नमाज की इज्जत और एहतराम के लिए है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है नए कपड़े हम उस वक्त पहनते हैं जब हमारे घर मेहमान आने हो या हमने किसी के घर जाना हो, और नमाज हम उन्हीं कपड़ों में पढ़ते हैं जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं। रात को सोते हैं तो अपना नाइट लिबास या जैसे भी कोई कपड़े पहनते हैं, सुबह फजर की नमाज के लिए उठते हैं तो बस जैसा तैसा लिबास है, बस 2 रकत 4 रकत जल्दी जल्दी नमाज पढ़नी है, उसमें भी इस चीज का ख्याल नहीं करते और नमाज पढ़ लेते। तो नमाज के लिए पूरे एहतमाम के साथ, ये अहकाम औरतों के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि औरतें बाहर नहीं जाती नमाज पढ़ने के लिए, वो घर में पढ़ रही हैं, तो वो जैसा तैसा भी लिबास हो उनका। लिबास नमाज के लिए, एक तो नमाज के लिए कितना जरूरी है उसके सितरे औरत के एतबार से, पाकी के एतबार से, और एक है उसकी अच्छाई सुथराई के एतबार से, उसकी बेहतरी के एतबार से, तो इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए, इसका एहतमाम करना चाहिए ताकि हमें इसकी बरकात मिल सके। एक हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद में आप तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया जिसके सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा किया, गोया के बालों को दुरुस्त करने का हुक्म देते हैं, यानी बालों को दुरुस्त करने का आपने इशारा फरमाया। वो शख्स दुरुस्त करके वापसी आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इससे बेहतर नहीं कि कोई शख्स बालों को इस तरह बखेर कर आए कि गोया के वो शैतान लग रहा हो, शैतान जैसी सूरत बनाया हुआ हो, تو بہتر نہیں ہے کہ وہ ایک اچھائی کے ساتھ آئے؟ اللہ اکبر، کتنی پیاری ترغیب دی اور مذمت اس حالت اور کیفیت کی بیان کی کہ جس سے لوگوں کو وحشت ہو، جس کو لوگ ناپسند کرتے ہو، جس کو لوگ برا سمجھتے ہو۔ تو ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال اور اہتمام کرنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہمارے دین نے جمعے کا دن آتا ہے اور ترغیب دی، جمعے کو غسل کرنے کی فضیلت بیان فرما دی، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، الگ الگ ان چیزوں کے احکام بیان کر دی۔ کیوں؟ اور اہتمام کریں، جمعہ عظمت والا دن ہے، اس کا اور اہتمام کریں۔ امامہ سجانا چاہیے، لیکن اگر آپ نہیں پہن سکتے، نہیں پہنتے، کوشش کریں نماز کے ٹائم پہن لیں، آپ نماز میں پہنیں۔ بہت سے ایسے نمازی بھی ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن بسی میں جب جائیں گے پھر دیکھیں گے ٹوپی کہاں ہے، وہ ٹوپی، اور وہ ٹوپی جیسی تیسی ہو۔ بعض کا ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ معذرت سے وہ ہم پہن کے کسی عزت والے کے پاس نہیں جا سکتے وہ ٹوپی پہن کر، لیکن ہم وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز کی ہماری صورت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہم اگر باہر کسی کو دکھائیں تو وہ پسندیدہ صورت ہو۔ اگر اس ٹوپی کے اندر آپ کی کوئی پکچر بنائے اور آپ کو دکھائے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ تو نماز کے لیے ٹوپی اگر آپ پہنتے ہیں تو بلکہ پہننی چاہیے، آپ اپنی ٹوپی اپنے ساتھ رکھیں، کوشش کریں اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں ٹوپی، ایک اپنا دینی شعار بنانے کی کوشش کریں، سر ڈھپا ہوا ہو ٹوپی پہن کے رکھیں۔ اگر نہیں سر پہ آپ ڈھانپ سکتے ٹوپی رکھتے ہر وقت، اپنی جیب میں رکھ لیں، اچھی ٹوپی ہو آپ کی اپنی جیب میں ہو، نماز کے وقت آپ اپنی ٹوپی نکالیں اپنے سر پہ لیں اور اپنی نماز آپ ادا کریں۔ ذہن نصیب امام شریف ہو آپ کی دکان پر، اگر آپ ہر وقت نہیں پہن سکتے نماز کے ٹائم پہنیے، آپ نماز پڑھیے پھر اتار دیں، نماز میں آپ پڑھ لیجیے۔ اور اگر آپ نہیں پہن رہے، ہر نماز میں نہیں پہن رہے، جمعۃ المبارک کو ہی پہن لیں، تھوڑی سی ہمت کیجئے، تھوڑی سی ہمت کیجئے، جمعے کو پہن لیجئے۔ جی ہاں، میں آپ کو فضیلت سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جمعۃ المبارک کو ایک جمعہ امامے کے ساتھ جو پڑھتا ہے اس کو 70 جمعوں کے برابر ثواب ملتا ہے، 70 جمعوں کے برابر۔ ایک سال میں بھی اتنے جمعے نہیں ہیں، ایک جمعہ امامے کے ساتھ پڑھ لینا ہے، اتنے جمعوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ کوشش کیجئے امامہ آپ سجائیں جمعے والے دن بطور خاص، اور جمعہ کی نماز پڑھ لیجئے۔ ایک نماز فرض ہو یا نفل نماز اگر امامے کے ساتھ پڑھتا ہے تو 25 گنا نمازوں کا ثواب ہے، یہ فضیلتیں حاصل کیجئے۔ تو اس انداز سے اپنے لباس اور صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے نماز کے اندر اہتمام کے ساتھ جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی اور ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو صاف اور ستھرا بنا دے۔ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش اور صحیح کرتے ہیں، رب کعبہ ہمارے دلوں کو بھی صاف اور ستھرا بنا دے، اور ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ، ان سب کی تعلیمات سے ہمارے دلوں کو منور روشن فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن